السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، آمين يا رب العالمين. من المحترم بايو دوستو بزرگو، my dear respected friends and my elders، ایک بہت اہم حدیث پاک ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سات گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جس دن اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج کی تپش سے انسان کو بچانے کے لیے، اور انسان کو اس میں سایہ لینے حاصل کرنے کے لیے. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر سات گروہ کو کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افراد رسول اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے. ان میں سے میں چاہتا ہوں آج دو گروہ کے متعلق تھوڑا سا بات تھوڑی کچھ بات ارشاد فرما دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث شریف کے اندر کہ ان میں سے تو ایک گروہ ایسے ہوں گے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خلوت میں یاد کرتا تھا، جب اکیلا ہوتا تھا، کوئی اس کا ساتھ نہیں ہوتا، اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا تھا. تو یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور اسی طرح دوسرے ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه ولا يعلم يمينه ما ينفق شماله، كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، لیکن اس انداز میں خرچ کرتا تھا کہ اس کی داہنی ہاتھ سے جو کچھ وہ صدقہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے، اس بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور اسی طرح اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. مطلب اتنے چھپا کر، اتنے مخفی طور پر، خفیہ انداز میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنا خرچ کیا اللہ کے راستے میں، بس خرچ کرتا ہی چلا جاتا ہے. اس بات پر مجھے ایک اور حدیث شریف یاد آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے چار لوگ ہیں. دنیا کے اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک دنیا کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ دنیا کے اعتبار سے لوگوں کی چار مطلب قسمیں ہیں. پہلے تو وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجل آتاہ اللہ علما و مالا، ایک ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا اور اسی طرح مال و دولت سے بھی نوازا، تو وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ان جگہوں میں خرچ کرتا ہے جہاں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوتا ہے. تو یہ تمام طبقات میں سے، تمام گروہ میں سے یہ سب سے افضل ہے. اللہ نے اس کو علم بھی عطا فرمایا، مطلب اس کے اندر اللہ کی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ اچھے صفات اور خصلتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا, اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور دولت کی نعمت سے بھی نوازا ہے. تو وہ جب اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو صرف ان جگہوں میں خرچ کرتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشندی حاصل ہوتا ہے, اپنے مال کو ضائع نہیں فرماتا, مال میں اسراف نہیں کرتا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو لوگ اپنے مال میں اسراف کرتے ہیں, اسراف سے کام لیتے ہیں, مال کو ضائع کرتے ہیں, یہ شیطان کے بائیں ہیں. تو یہ پہلے گروہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ, پہلے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے بھی نوازا, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے بھی نوازا. تو وہ مال کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے, ہر وقت جب مال خرچ کرنے کی باری آتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, بغیر سوچ سمجھ کر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا, اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان تمام طبقات میں سے سب سے بہتر ہے. پھر فرماتے ہیں دوسرے شخص وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نہیں نوازا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا. تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنی چاہیے, کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کن اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, اور وہ چاہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نوازتے تو میں یہ اس پہلے شخص کی طرح انہی جگہوں میں خرچ کرتا. اس پہلے شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مال و دولت سے نوازا, ہر وقت لوگوں کی حمایت کر رہا ہے, مدد کر رہا ہے, غریبوں مسکینوں کی مطلب حاجات کو پورا فرما رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نوازتے میں بھی اس پہلے شخص کی طرح اپنے مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے راستوں میں خرچ کرتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا, اس دوسرے شخص کو اسی پہلے شخص کی برابر کی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے اس کی نیت کی وجہ سے, اس کی نیت کی وجہ سے. اور پھر فرماتے تیسرے شخص وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال سے نوازا, مال و دولت سے بہراور فرمایا, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نہیں نوازا. علم سے مطلب وہ اس مال کو کہاں خرچ کرے, اس مال کو کس طرح خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, راضی ہوں گے, کہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, اس کو پتہ نہیں ہے, یا اگر پتہ ہو اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو وہ مال کو خرچ کرتا ہے ان چیزوں میں, ان جگہوں میں جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. اور پھر چوتھی شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو نہ تو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور نہ علم سے بھی نوازا, مطلب اس کے اندر کچھ نہیں ہے, نہ علم ہے, اچھی صفات ہے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار بھی نہیں بنایا. اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتے تو میں اس تیسری شخص کی طرف اپنے مال کو خرچ کرتا, جہاں اپنے بڑے بڑے محلات کوٹیاں بناتا, بہت خوبصورت گاڑی میں خریدتا, اسی طرح جو ہے نا لیٹسٹ جو موبائل فون مارکیٹ میں آیا میں اسی کو خریدتا, یہ وہ ہالیڈے میں جاتا, یہ کرتا وہ کرتا, لیکن میرے پاس مال نہیں ہے, بیچارہ میں غریب آدمی ہوں, تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کروں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمام اشخاص میں سے, تمام لوگوں میں سے یہ سب سے بدتر ہے, اور اس کو وہی گناہ ملے گا جو تیسرے شخص کو ملے گا, چونکہ اس کی نیت کی فساد کی وجہ سے. تو یہ حدیث مجھے ساتھ میں یاد آ گیا, لیکن میں فرمانے جا رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر, پہلی والی جو حدیث میں نے تلاوت فرمایا, اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے, اپنے عرش کے سائے میں, اپنے عرش کے سائے کو سات لوگوں کو عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو رجل تصدق بصدقت فاخفاها حتى لا يعلم يمينه ما ينفق شماله ولا يعلم شماله ما ينفق يمينه. ایک آدمی, ایک شخص اتنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے, لیکن اتنی خفیہ انداز میں, خفیہ طور پر, مخفی طور پر, چھپا چھپا کر کے, کسی کو پتہ نہ چلے, حتیٰ کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا خرچ کیا. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عمرہ میں گیا تھا تو وہاں ساتھیوں کو معلوم ہوگا کہ وہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے وہ کلینر لوگ ہوتے ہیں, تو ہر جگہ یہ کلینر لوگ ہوتے ہیں. تو اس وقت میں نے ایک عورت کو دیکھا, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کافی عمر رسیدہ عورت ہوگی, اس کی عمر ان کی عمر کافی زیادہ ہوں گے. تو ان کے ساتھ ایک اس طرح ہینڈ بیگ تھا, عورتوں کے پاس ہوتا ہے نا ہینڈ بیگ تھیلی. تو جب وہ مسجد حرم سے نکلی اس وقت ساتھ ساتھ ایک لمبی لائن لگ گئی, مطلب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ عورت جو ہے نا بہت سخی. وہ کیا کرتی تھی, وہ چلتی تھی اور ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیشی جو بھائی ہوتے ہیں جو کلینر لوگ وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے ایک لائن لگا دی اور وہ اپنے ہاتھ اپنے بیگ میں ڈالتی ہیں اور پیسے نکالتے اور اسے رکھتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں, بس ہاتھ نکالتی جا رہی ہے اور پیسے نکالتی جا رہی ہے. تو میں سوچ رہا تھا وہ خود حساب نہیں کر رہا ہے کہ میں کیا نکالنا ہوں کتنا میرے ہاتھ میں, بس نکالتا ہے اور ڈالتا ہے نکالتی ہے اور ڈالتی ہیں. میں سوچ رہا تھا یہ تو اس کی عادت ہی بنی ہوئی ہوگی, اسی لیے تو ساتھیوں نے ایک لائن لمبی لائن لگا دی اس کے نکلنے سے پہلے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تین چیزیں جو ہے نا وہ 100% ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان تین چیزوں کے بارے میں قسم بھی اٹھاؤں تو یہ قسم ناغا نہیں جائے گا, یہ اپنے جگہ میں ٹھیک ہوگا. تین چیزیں جو ہے وہ فیکٹ ہے, وہ واقعی ہے, وہ حقیقت ہے, وہ ہوتے ہی رہے گا. اور میں سے پہلے چیز کے بارے میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی چیز کیا ہے کہ صدقہ سے اپنے مال کے اندر کمی نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اس پر قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں, قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کی وجہ سے اپنے مال میں کبھی کمی نہیں محسوس کرو گے. اور دوسری چیز بتایا کہ انسان جو ہے جتنا لوگوں کو معاف کرے گا, جتنا لوگوں کو معاف کرے گا اس کی وجہ سے اس کے زندگی کے اندر عزت کے سوا اور کسی چیز حاصل نہیں ہوگا. اگر میرے اندر یہ ہمدردی اور لوگوں کو معاف کرنے کی یہ خصلت میرے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت کے علاوہ مجھے اور کسی چیز سے نہیں عطا کریں گے. مطلب لوگوں کو جتنے معاف کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے درجہ کے اعتبار سے میری بلندی اور عزت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مجھے اور اضافہ فرماتے جائیں گے. So my dear respected brothers and elders, very briefly mention in English, these few points we need to remember. The point was actually, I want to talk about ikhlas, you see. This hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentions on the day of Qiyamah, 7 people will be under the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, the day that no one else will be shaded in Allah's mercy. And he mentions 2 of these people I wanted to just briefly shed light on. Of course, this hadith is something you can discuss over weeks and weeks and weeks. Because subhanAllah, each of these people are such fortunate people, such blessed people. 2 of these people, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentions, the first person, رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. A person who remembers Allah subhanahu wa ta'ala when he is alone, and due to this remembrance of Allah, his eyes start shedding tears, his tears start to flow. But this word, ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, he remembers Allah when he is alone. Not when he is amongst the people, because this is a matter. There could be riya, there could be showing off, there could be all of these negative, unfortunately, emotions inside of the person. So he remembers Allah subhanahu wa ta'ala when he is alone, and because of this, tears start to stream down his cheeks. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentions, Allah ta'ala will grant him the shade of his arsh on the day of Qiyamah, يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ, on the day when there will be no other shade from the heat of the sun and from the plight that the people of the day of Qiyamah will be going through, will be enduring. This will be the only shade. This will be the only malja, the only shelter. This is one of the people Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentions. And then he says another person is such a person who spends in the path of Allah in charity in such a manner that his right hand does not know what his left hand is spending. Similarly, his left hand does not know what his right hand is spending. Meaning he spends so much in the path of Allah subhanahu wa ta'ala that he cannot keep track of it. He himself can't. You ask him, how much did you spend in the path of Allah? You know, like, I spent 100 pounds, 200 pounds, I gave 300 pounds here, I gave 400 pounds there. He doesn't know, meaning he is always spending. And he, فَأَخْفَاهَا, the word of the hadith again mentions, that's the reason why I'm mentioning it. فَأَخْفَاهَا, he hides it, he conceals it, he does not disclose it to people that I'm spending here, I'm spending there. He just gives and gives and gives and gives. This quality is so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. You know this ikhlas, and you know this trying to remain unknown and trying to remain hidden. It's so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. In one hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentions, "Tuba lil mukhlisin." Glad tidings be to the people who have ikhlas and sincerity. Ulaika masabihu dduja. They are like lamps in the time of darkness. Tatajalla anhum kullu fitnatin zalma. Because of these people with sincerity and ikhlas, Allah Ta'ala removes all of the dark fitnas. So it doesn't have to be someone famous, someone popular, someone who is a celebrity sheikh, celebrity this and that. Like unfortunately nowadays we have this misconception. A person who has lots of bayans on YouTube, sign of qabuliyat. A person who's, mashallah, got a beautiful voice, sign of qabuliyat and acceptance by Allah. These things don't matter. Beautiful voice is a good thing, mashallah. So if a person listens to Sheikh Abdul Basit or Sheikh Mishari or Sheikh Sa'ad al-Ghamdi, who is my favorite qari. If we listen to these shuyukh and a person benefits from this and enjoys the tilawah, this is good. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentions in the hadith, اِقْرَأُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. When you recite the Qur'an, recite it in the style of the Arabs. We should recite it. As I always tell my students, you guys read like Bangladeshis or Indians or Pakistanis. You need to change the way you recite. You know this tune. Gee, this very drawn out tune of reciting that our people read. We should, you know, we should try and emulate the Arabs. The Qur'an, the Arabic is their language. And that's why the hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentions, Unzila hadha al-Qur'an ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Ulama have talked a lot about this hadith. Qur'an has been revealed in seven ways. So recite the Qur'an according to whichever method or way is easy for you. Ulama explain here that look, what does it mean by seven ways? When Allah Ta'ala revealed the Qur'an, in the time Sayyidina Umar radiallahu anhu once heard a person reciting the Qur'an. And he was changing some of the words of the Qur'an. Sayyidina Umar radiallahu anhu, because he said, what are you doing? You're changing the words of the Qur'an. So he brought him to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, no, leave him alone. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ. This Qur'an has been revealed in seven different ways. So read according to whichever way is easy for you. That's why we have this sab'a qiraat. People here learn these seven way, main modes of reciting the Qur'an. Then we have ashara qiraat as well. So what does this hadith mean? The hadith is saying seven different qiraats. Ulama mean there are seven types of differences in the qiraat. It could be in terms of fatha and dhamma and kasra, like some according to different qiraat, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. And according to another qiraat, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. And the different qiraat go on. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. That's how we read, according to Imam Hafs, who learned from his teacher Imam Asim. According to other qiraat, it's صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُمْ. So these small changes that are there, meaning there are seven types of differences, whether it's in terms of the zabar, zair, pesh, fatha, dhamma, kasra, whether it's in terms of imala or not imala. You know, when we say bismillahi majreha, only once in the Quran we do imala, only once. This is imala. وَقَالَ رُكَبُوا فِيهَا بِسْمِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. It's supposed to be majriha, we say majreha. This is imala, this sound that we're making. According to other imams, there's lots of imala in the Quran. So these differences, sometimes it's tafkhim, mufakham, when you make a word full mouth. Anyway, the point is that all of these differences are there inside of the Quran. So a person is free to choose and recite according to the way that Allah, you know, whatever is easy for them. I forgot where I went from. La ilaha illallah. Two qualities. Ah, this is the main topic, isn't it? The two qualities of ikhlas and sincerity. I don't know how I got here. Allah knows best. Anyway, inshallah, there's some fayda in it for us. So, you know, this seven qiraat, there's so much difference of opinion amongst the people. And this is where many non-Muslims and Orientalists unfortunately try and say, look, the Quran has changes. Because we say the Bible has changes. Bible has thousands of changes. And the changes are so severe that the aqeedah in each Bible is different to the aqeedah in another Bible. We say, bhai, these changes in the Quran are not like your changes. You can keep your changes to aside. Their changes are aqeedah. In one book, the Gospel of Mark or the Gospel of Matthew, it's saying that Jesus is the Son. He never calls Allah Ta'ala the Father or the God the Father. In another one, he calls Him the Father all the time. So from one book we can discern or understand that Isa alayhi salam is saying, I'm the Son of God. In one book he's saying, I'm not the Son of God.
And major differences in terms of aqeedah in their basic gospels and Bibles that are there. So when our Christian brothers and others try and say, oh, the Quran also has differences, we need to tell them these differences are not like the way you think. We have difference in qira'at, but we've known about these differences from the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And also Sayyidina Uthman radiallahu anhu, in his time, he wrote the Mus'haf Uthmani, in which he left it all blank. He left it blank. That, you know, according to incorporate all of the different variations of qira'at. So any tribe, because remember the tribes in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it's like dialects. You know, we speak English with different dialects. The Arabs had different dialects. So when the Quran was revealed, it was the Quran was in Arabic, but the tribes had their own dialectical forms. So if they were forced to learn the Quran according to one dialect, it'd be very tricky for them. So Allah Ta'ala kept it such that you can recite the Quran in your own dialect, no problem. And that's why this was permissible. But later on the ulama started to say, okay, those qira'at which are shadh, which are very obscure, meaning you might have some small tribe in Arabia, very few people who recite the Quran in that specific way, we're going to get rid of them, we're not going to use them, because this will confuse people. So just keep the qira'at which are very famous, very common, which a lot of people are using. And that's how you have these seven styles of qira'at. Imam Hafs's qira'at, the one we recite in our salah, in our Quran, is the most famous. But if you go to Morocco, they have their own qira'at of Imam Warsh. If you go to Mauritania, and you go to other different countries throughout the world, you'll see that they are only recite some other qira'at. But it'll be from either one of these seven types. But then they've added another three as well, which are also famous. That's why some people become a qari in ashara qira'at. But beyond that, they don't really learn, because those other qira'at are very rare. Only a small minority of people read in that dialect. So there's no benefit really. There is a benefit, of course, if a person wants to connect with the Qur'an. But, you know, people won't recognize that style of qira'at. Anyway, Allah Ta'ala knows from where I started and from where I went. Coming back to this point of ikhlas. My dear brothers and my friends, this quality of keeping ourselves hidden and making ourselves unknown is so beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. In this hadith I mentioned, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam states that through the mukhlisun, through the people who have ikhlas, Allah ta'ala dispels the darkness of fitan from areas. So we need to bring this quality inside of ourselves. And we need to bring the good qualities inside of ourselves, the qualities that Allah subhanahu wa ta'ala loves. And then I mentioned this in the hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions about seven people who will be under the shade of Allah Ta'ala's throne. One of them, someone who gives in charity, conceals it. Another person, someone who cries for the fear of Allah, who cries when he is alone. So it's all about concealing. The more a person conceals themselves, makes themselves low and hidden in the sight of Allah, in sight of the people, Allah subhanahu wa ta'ala raises and elevates them. So the famous hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions, "Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah." Whoever makes themselves very low, ke main kuch bhi nahi hoon, Allah ta'ala unko izzat aur martaba ke lihaz se buland farma dete. And similarly, Sayyidina Umar radiallahu anhu, whenever he would mention this hadith, he would add something on. He would say, "Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah," and then he would say, "I'll finish here." فَهُوَ فِي عَيْنِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ. Whoever lowers himself, whoever does tawadu, then in his eyes he's very small. He thinks, "Main kuch bhi nahi hu." But in the eyes of the people, he's someone very special. However, وَمَن تَكَبَّرَ, whoever thinks, "Main kuch hoon, I am someone special," وَضَعَهُ اللَّهُ, Allah disgraces him. فَهُوَ فِي عَيْنِهِ كَبِيرٌ, وہ خود اپنے گمان میں بہت کچھ ہے. He thinks he's something very special. وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ, Sayyidina Umar رضي الله عنه says, in the sight of the people, he is so low and so despicable. حَتَّى, and listen to this part, so dangerous. This is not part of the hadith. Umar رضي الله عنه is doing sharah of the hadith, explaining the hadith. He says, حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ. Someone who has takabbur, thinks he's something special, and he is lost in his vain desires, "Ki I'm something special." People hate him so much that he is worse in their eyes than a dog or a pig. That's how much they hate him. So takabbur is something which brings a person low. And tawadu, and hiding yourself, having true humility, not fake tawadu. Ya nakhre wali tawadu, haan, main toh bahut mutawazi hoon. Really, insan apne dil ke andar soche ke main toh kuch bhi nahi hoon. Agar Allah Ta'ala mujh par fazl aur ihsan ka maamla nahi farmate, toh main kya tha? Main kahan se aaya tha? Main abhi kahan hoon? اور مجھے آگے کس طرح جانا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے اندر کوئی استعداد نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی ابلٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ give us all توفیق to practice upon his word. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
سنتوں سے فارغ ہو کر ساتھی آگے آگے ہو جائیں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. درمیان میں خالی جگہ پڑی ہوتی ہے اور پھر خطبے کے دوران ساتھی کندھوں کو پھلانگ کر آگے آتے ہیں تو اس کا خیال رکھا کریں, پہلے سے ہی خالی جگہ نہ چھوڑا کریں. جہاں بھی آگے خالی جگہ ہو اسے مکمل کرتے جائیں ساتھی, تاکہ جو بعد میں ساتھی آئیں وہ پیچھے ہی بیٹھتے رہیں. پچھلے ہفتے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 941 پونڈ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. یہ راجہ میاں صاحب جو پچھلے دنوں انتقال کر گئے تھے مسجد کے پڑوس میں, ان کی فیملی نے مسجد کے لیے 50 پونڈ دیے ہیں. خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اس کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے. یہ حاجی مہدی خان صاحب مرحوم کی فیملی کی طرف سے 50 پونڈ مسجد کو دیے گئے ہیں, ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے اور ان کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے. یہ ادریس کی والدہ نے 30 پونڈ بھیجے ہیں مسجد کے لیے, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اور یہ ایک اعلان کرنا ہے, اولڈم میں ہر سال سالانہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے, تو اس سال یہ 15 اور 16 اکتوبر کو یہ پٹ اسٹریٹ مسجد میں یہ انشاءاللہ یہ ہوگا. تو یہاں یہ آشٹن والوں کے لیے اور اولڈم والے اور یہ قرب و جوار کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے الگ اجتماع رکھا ہے. پہلے ڈیوزبری میں ہوتے تھے یہ اجتماع, تو وہاں رش زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے الگ الگ علاقوں میں رکھے ہیں. تو یہ قریب بھی ہے آپ کے اولڈم, تو ساتھی کوشش کریں کہ اس میں ضرور جائیں. یہ 15 اور 16 اکتوبر کو انشاءاللہ پٹ اسٹریٹ مسجد میں یہ اجتماع ہوگا. اور کل ظہر کی نماز کے بعد, کل سیٹرڈے ہے, ظہر کی نماز کے بعد یہ ڈاکٹر عامر صاحب یہ کبھی کبھی یہ پروگرام کرتے ہیں فرسٹ ایڈ کا, کہ کوئی ایسے حالات آ جائیں, اٹیک آ جاتا ہے, کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو کس طرح دوسروں کو بچانا ہے اور اپنی جان بچا دی ہے, تو یہ اس بارے میں کورس مختصر سا کروائیں گے. تو اس میں بھی ضرور ساتھی شریک ہوں. یہ کل ظہر کی نماز کے بعد یہاں مسجد میں اوپر انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. اور ایک اعلان اور کرنا ہے کہ جو یہ ساتھی باہر کھڑے ہیں, گاڑیاں آپ کی صحیح جگہ پر لگاتے ہیں. اس سے پہلے آپ اکثر سنتے تھے کہ سٹریٹوں میں دونوں سائڈوں پہ ساتھی گاڑیاں کھڑی کر دیتے تھے اور پھر آنے جانے والوں کے لیے پریشانی ہوتی تھی, خصوصاً جمعے کے دن وہ سٹریٹ بند ہو جاتی تھی, کبھی ایمبولینس یا کوئی اور ایمرجنسی کسی کو گزرنا ہو تو اس کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو اب یہ اس میں بھی آسانی ہو گئی ہے, جب سے یہ ڈپٹی کرتے ہیں تو وہ شکایت ابھی نہیں آتی. تو یہ آپ کے بھلے کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے, تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو آتے ہوئے بھی اور نکلتے ہوئے بھی, تو ساتھی ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں. یہ کوئی تنہا نہیں لیتے مسجد سے, بلکہ مسجد کی وہ خدمت کرتے ہیں, تو ضرور ساتھی انہیں جھڑکیں نہیں. بہت سے ساتھی یہ شکایت آئی ہے کہ ان کو جھڑک دیتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں, یہ گاڑیاں کیوں لگا رہے ہیں, یہ جاکٹ پہنے ہوئے ہیں. تو وہ آپ کی خدمت کے لیے اور مسجد کی خدمت کے لیے اور آپ کی سہولت کے لیے کہ کوئی گاڑی پھنس نہ جائے اور صحیح جگہ آپ پارک کریں, تو ان کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ تعاون کیا کریں, نہ یہ کہ آپ انہیں جھڑکا کریں. دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى جميع النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقد قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخلص دينك يكفيك العمل القليل ونادى رجل يا رسول الله ما الإيمان قال الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
Please straighten the rules. صفحة دروس فرما دیجئے موبائل فون بند کر لیجئے گا یہ موبائل فون ہر جمعے میں ہم فرماتے ہیں کہ موبائل فون please turn your mobile phones off لیکن پھر بھی نماز کے دوران کسی کے فون بج جاتی ہے تو please ensure کہ ہمارے موبائل فون جیب کے اندر بند ہے یا vibrate or something or silent they always go off we have 2-3 people mashallah always whose phones always go off Oh, that's a bit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. I forgot to mention a very important announcement. Inshallah, on Sunday, this Sunday, so tomorrow, Saturday and Sunday, after Salatul Maghrib, we have a very important talk in the masjid in English. So it's about the Prophet Ibrahim alayhi salam, his life, legacy and lessons from his life. So we'll have a guest speaker who will be delivering the talk. Please can I request everyone to inshallah attend Sunday after Salatul Maghrib. It's at 7 o'clock, inshallah we can come. It won't be too long. The sisters as well, we have upstairs facilities for the sisters who can attend. So inshallah, itwar ke din, Maghrib namaz ke baad bahut zaruri guftugu hogi English mein. To saathiyon se guzarish hai ke zarur apne bachon ko, nujwanon ko, send them to the masjid ko, masjid mein bhejiyega taake wo is program mein shirkat farmaye. Jazakallah khairan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma anta as-salam, minka as-salam, tabarak ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ya rabbi laka alhamdu kama yunbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون صل على سيدنا مولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين اللهم افتح أغفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وجعلنا من عبادك الراشدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين